الله الذي خلقكم خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی. کتنی معمولی چیز تھی کہ کوئی تمہارے اندر نہ تمہارا جسم تھا نہ شیپ تھی نہ کوئی عقل تھی نہ سمجھ تھی نہ کان تھے نہ آنکھیں تھی نہ بول سکتے تھے. کیا عالم تھا. پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی, آہستہ آہستہ گرو کیا, دن بہ دن پیٹس قوت پکڑتا گیا. پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی کمزور ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے, دودھ کے دانت جھڑتے ہیں, نئے مضبوط دانت نکلتے ہیں, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, قد بڑھتا ہے, عین جوانی کو پہنچتا ہے انسان, پھر دوبارہ قوت ختم ہونے لگتی ہے. وہی خوراک ہے جسے کھا کر انسان طاقتور ہوتا ہے, اور وہی خوراک ہے اثر نہیں کر رہی اور انسان کی کچھ بھی قوت نہیں بن رہی, کھانے پینے کے باوجود بھی کمزوری پہ کمزوری ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے, کون ہے یہ کرنے والا؟ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہ سب کچھ جاننے والا, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب وہ قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکے کھایا کرتے تھے, مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو. سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی. معذرت اور توبہ دنیا میں تو فائدہ دیتی ہے, قیامت کے دن نہ دے گی. اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے, مختلف طریقوں سے بات کی ہے. لیکن تم کا کوئی نشانی لے آؤ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے, وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو, تم ٹھیک نہیں. وہ تمہیں کو غلط ثابت کرنے پر ساری قوت لگا دے گی. اس طرح ٹپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. بس صبر کیجئے, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور ہرگز ہلکا نہ پائے تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی کے سامنے حق رکھتا ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا, انسان اپنا کانفیڈینس لوز کرنے لگتا ہے کہ شاید میرے بتانے میں ہی کوئی غلطی ہے یا میں نے کوئی صحیح بات نہیں بتائی. تو فرمایا کہ نہیں, تم ان کی افترا پردازیوں سے, ان کے انکار سے, ان کے جھٹلانے سے, ان کے مذاق اڑانے سے مروب نہ ہو. اور پھر جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر جمے رہو. کوئی بھی چیز تمہیں اپنے راستے سے نہ ہٹائے. قل آمنت باللہ ثم استقم. سورۃ لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم ہدى ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. الف لام میم, یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں, ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ محسنین کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں. محسن کون ہیں؟ جنہیں اس کتاب سے فائدہ ہوتا ہے ہدایت اور رحمت کا, جن کے عمل میں تبدیلی آتی ہے اور ان کی عبادات مضبوط ہوتی ہیں, جن کے ایمان میں تبدیلی آتی ہے اور یقین پختہ ہوتا ہے, ایسے ہی لوگ پھر دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی بجائے, اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کے مقابلے پہ تل جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے, لہو الحدیث خریدتا ہے. کیوں خریدتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے. اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. باتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک نصیحت کی بات ہوتی ہے اور ایک تفریح کی بات ہوتی ہے. یعنی آپ اگر عام طور پر باتوں کو انالائز کریں تو ان کو دو بڑی کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. ایک وہ بات جس کو آپ سنجیدگی سے لیتے ہیں، یہ بات ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، مجھے یوں کرنا اور یوں نہیں کرنا. اور دوسری بات جس کو آپ انجوائمنٹ لیتے ہیں، جس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، جس کو آپ توجہ نہیں دیتے. نصیحت کی بات ہمیشہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے اور انسان کو کچھ کرنے کے لیے کہتی ہے، انسان سے کسی کام سے کرنے کا تقاضا کرتی ہے. اس لیے ہر دور میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو نصیحت کی بات میں دلچسپی رکھتے ہوں یا نصیحت بھری بات سننا چاہتے ہوں. یعنی انسانی آبادی کا جو مجموعی تناسب ہے اس میں ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے جو خیر کی بات سننے کا شوق رکھتے ہوں. اس کے برعکس عمومی مزاج لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ تفریح کی باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں، جو شعر و شاعری کو، ان باتوں کو دن کو سن کر مزہ تو آئے لیکن اس کے بعد کرنا کرانا کچھ نہ ہو، کوئی ذمہ داری نہ پڑے. یہ باتیں سب کو اچھی لگتی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان باتوں کے فالوورز کی ہمیشہ تعداد بہت بڑی رہی. عموماً آپ دیکھیں کہ جب بھی کانسرٹ ہوتا ہے تو لوگوں کے سر گنے نہیں جا سکتے. کیوں؟ کس نے جا کر ان کو کنوینس کیا آنے کے لیے؟ کسی نے بھی نہیں. ان کی اپنی خواہش تھی، ان کی اپنی مرضی تھی، وہ اس پر آئے ہیں. تو انسان قدرتی طور پر ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، ایک نان سیریس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے اور عموماً زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے کہ میں نے اس زمین آسمان کو کھیل تماشا کے لیے نہیں بنایا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین. ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، کھیل کے طور پر نہیں بنایا یا کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. ما خلقناهما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا، یعنی با مقصد بنایا اور ایک خاص وقت تک کے لیے بنایا، ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا. پھر اسی طرح انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف واپس نہ لوٹائے جاؤ گے؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدا. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کچھ پوچھا نہ جائے گا؟ نہیں، انسان کو عقل اور شعور دے کر اس دنیا میں با مقصد پیدا کیا گیا، ذمہ دار پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہدایت کی کتاب اتاری گئی جس کے یہاں تعارف کرایا گیا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمت للمحسنین. اس کو ہدایت و رحمت کا ذریعہ بنایا اور یہ کتاب تقاضا کرتی ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکات دو، آخرت کو مانو، یعنی اپنی زندگی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر یہ سفر طے کرو اس زندگی کا. لیکن لوگوں کو یہ سب کچھ بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کم دیتے ہیں. اس کے برعکس لہو الحدیث یعنی تفریح کی باتیں، وہ باتیں جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہیں اور اس کے فرائض کو بھلا دیتی ہیں، ان چیزوں سے اس کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. لہو الحدیث کا لفظ جو ہے یہ ایک ہے لہو اور ایک ہے حدیث. حدیث کہتے ہیں بات کو اور لہو کہتے ہیں ہر ایسی چیز جو انسان کو اپنے اندر اس طرح مشغول کر دے کہ دوسری چیز بھول جائے. جیسے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میچ کے بہت شوقین ہوتے ہیں، جب وہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں بالکل بھول جاتا ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کون آیا، کون بیٹھا، کون کیا کر رہا ہے، باہر بیل بج رہی ہے یا ٹیلی فون کی گھنٹی ہو رہی ہے یا کوئی کسی میں چیز جل رہی ہے یا کوئی گرا ہے یا ٹوٹا ہے، نہیں انہیں کوئی دلچسپی سے نہیں. تو اس قسم کا کسی بھی چیز میں انحماس جو ہے وہ عموماً تفریح اور کھیل کود کی چیزوں میں ہوتا ہے. باقی نصیحت کی بات اس میں کبھی ہم سنتے ہیں، کبھی ہم سو جاتے ہیں، کبھی ہم توجہ کرتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لہو الحدیث خرید لاتے ہیں، خرید کر لے آتے ہیں، نصیحت کے لیے پیسے نہیں لگانا چاہتے لیکن لہو الحدیث کے لیے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرنے کو تیار ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ. اور پھر صرف اتنا نہیں کہ خود کو مشغول کریں، اس میں ان کے مقاصد دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے بھٹکانا ہو جاتے ہیں. اور وجہ کیا تھی؟ بغیر علم. نہ خود ان کو علم ہے نہ لوگوں کا علم ہے. ان لوگوں کے پاس بھی حقیقت کا علم مثلا قرآن کا علم اللہ کی مرضی کی باتیں تو کم ہی ہوتی. جب سچائی کا علم ہی نہیں خیر کا پتہ ہی نہیں تو ہر طرف عام شر جو ہے وہ ان کو بہت آسانی کے ساتھ بھٹکا کے لے جاتا ہے دوسرے کام کے راستوں پر. اور یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس نے قرآن کے مقابلے پر ایران سے قصے لا کر رستم اور اسفندیار وغیرہ تھے ان کے مقابلوں کے اور کھیل کود کے وہ لا کر لوگوں میں بانٹے اور لوگوں کو سنانا شروع کیا اور قصہ گوئی کی مجلسیں برپا کی تاکہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا چھوڑ دیں. یعنی یہ طریقہ کوئی نیا جدید طریقہ نہیں ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے کا, یہ ہمیشہ ہوتا آیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. کہتے ہیں کہ شخص کا نام نظر بن حارث تھا, اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے نہیں کام چلے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تم کر رہے ہو وہ تو انتہائی سچا انسان ہے, اپنے اخلاق میں سب سے بہتر, سب سے بڑھ کر امانت دار, سب سے بڑھ کر سچا, تم کہتے ہو کاہن ساحر اور جادوگر ہے, ان باتوں کو کون یقین کرے گا. یعنی ایک شخص جس کا اخلاق اتنا بہترین ہو اس پر اس طرح کے جھوٹے الزامات, یہ تمہیں تو جھوٹا کر رہے ہیں. تمہیں نہیں معلوم کہ شاعروں کی جان پوچھ کیسے ہوتی, تمہیں نہیں معلوم کہاں کیسی باتیں کرتے ہیں, کیا لوگ شعر و شاعری سے واقف نہیں ہیں, کیا لوگوں کو جنون کی کیفیت کا علم نہیں ہے, ان الزامات میں سے کون سا الزام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ہوتا ہو. تم لوگوں کو روک نہیں سکو گے, وہ اس کی بات سے متاثر ہو جائیں گے, خیروں میں اس کا علاج کرتا ہوں. اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا, شاہان اعظم کے قصے رستم اور رستم یار کی کہانیاں داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی نظریں برپا کرنی شروع کر دی اور لوگوں کو اپنے آس پاس اکٹھا کیا تاکہ ان کے پاس وقت نہ رہے, انہیں بھول جائے تو وہ جا کر قرآن بھی سنے. اور قرآن کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے, وہ یتخذها ہزوا, ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. جس شخص نے جان بوجھ کر نیت کے اور ارادے کے ساتھ یہ چال چلی تھی فرمایا اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی صرف عذاب نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسوا کن. ایسے لوگوں کا حال کیا ہے, اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں واللہ مستقبلن تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ رخ پھیر لیتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے, اللہ کا کلام پر اس کو اچھا ہی نہیں لگتا. فَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا, گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہ ہو. وہ اتنی بے رخی برتتا ہے, اتنی بے نیازی برتتا ہے, ایسی عدم دلچسپی کا اظہار کرتا ہے, ایسا ناک وہ چڑھاتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہ ہو, اس کو ضرورت ہی نہ ہو. فَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ پڑا ہوا, اس کے اندر ہی نہیں کچھ چیز جاری, اس نے گویا کچھ سنا ہی نہیں. فبشر ہو گیا عذاب علیم, اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ آیت نازل ہوئی تھی وقتی دور میں اور ایک خاص کانٹیکسٹ میں, لیکن کیا آج کے دور میں بھی یہ حالات نظر نہیں آتے؟ خصوصاً ہماری یونگر جنریشن کی دلچسپی کس چیز میں ہے؟ کتنے بچے ہیں آپ کے جو قرآن میں دلچسپی رکھتے ہو اور کتنے ہیں جو لہو الحدیث کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں؟ اور پھر وہ تو کڑے ہوئے ہیں, خود ہم ماں باپ بھی مددگار ہیں ان کے اس کام میں, کچھ ہم بھی ذمہ دار ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں نصیحت کی بات اور بعض اوقات پڑھائی کی بات کوئی چیز ان پہ اثر نہیں کرتی, دنیاوی اعتبار سے بھی اپنی تعلیم میں اپنے علم میں پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ یہی چیزیں ان کے دل دماغ سوچ ہر چیز کو گھیرے میں لے لیتی ہیں, حاوی ہو جاتی ہیں ان پر. اب دیکھیں ایک طرف عذاب المہین کہا گیا, دوسری طرف عذاب العلیم کہا گیا. اللہ کی بات کو چھوڑ کر صرف شغل میلوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا اور صرف زندگی کا مقصد انہی چیزوں کو بنا لینا, یہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ہے جنات باغات نعمتوں بھرے. خالدین فیہا, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, وعدہ ہے اللہ کا سچا. وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئے. اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس میں ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. لقمان علیہ السلام کی تاریخی حیثیت تو متعین نہیں ہو سکی کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں, لیکن اہل عرب ان کو لقمان حکیم کے نام سے جانتے تھے کہ جن کا کلام اور جن کی باتیں بہت حکمت والی تھی اور ان کو ایک خاص ریگارڈ دیتے تھے. اہل مکہ میں لقمان حکیم کا ایک خاص مقام تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال سے بات ان کو سمجھائی. فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. اچھا لقمان سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ کرم اور شعور کس طرح حاصل ہوا؟ فرمایا راست بازی, امانت کے اختیار کرنے سے, بے فائدہ باتوں کے بچنے سے اور خاموشی کی وجہ سے. دیکھو کہ لہو الحدیث کی بات ہی نا, کہ جو لوگ لہو الحدیث میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں پھر وہ حکمت سے بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف لقمان کو جو حکمت نصیب ہوئی وہ کس چیز کی وجہ سے؟ سچائی اور امانت کی وجہ سے, بیکار باتوں سے بچنے کی وجہ سے. کہا جاتا ہے کہ غلام تھے, بکری ذبح کر کے اس کے بہترین حصوں کو لانے کا کہا گیا انہیں, تو زبان اور دل لے آئے. پھر ان کے مالک نے ان سے دوبارہ کہا کہ دوبارہ بکری ذبح کرو اور اس کے بدترین آرگن لے کر آئے, تو دوبارہ یہی لے آئے. جب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ یہی دو حصے اگر اچھے ہو جائیں تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے, اگر یہ دو چیزیں بگڑ جائیں تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے. زبان اور دل, دل اندر کی عکاسی کرتا ہے, زبان باہر کی. اور یہ حقیقت ہے کہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جس کا دل اور زبان دونوں اچھے ہوں. صرف دل کی اچھائی کافی نہیں ہوتی, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یہ سلام دل کا تو بہت اچھا ہے. نہیں, دل کی اچھائی کیا اچھائی ہے جو زبان سے خرابی کی شکل میں نکل رہی ہے, جو بد زبانی کی شکل میں زبان سے نکل رہی ہے. جس کا دل اچھا ہوگا اس کی زبان خود بخود اچھی ہوگی. اور اسی طرح اگر زبان بد اخلاق ہے اور زبان اچھی نہیں تو پھر کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ دل اچھا ہے, کیونکہ دل تو زمین کی طرح ہے جس سے کچھ اگتا ہے. اگر خراب زمین ہوگی تو خراب چیز اگے گی. اسی طرح اگر دل اچھا نہیں, دل میں اخلاص نہیں, دل میں اللہ کی محبت نہیں, دل میں ایمان نہیں, تو زبان پھر اچھے اخلاق سے خالی ہوگی. اس لیے جو لوگ زبان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ دل کی اصلاح کر لے کرے. یہ دونوں چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں. ایک انسان وہی لوگ سے نکالتا ہے نا جو اس کا دل چاہتا ہے, جو دل میں آتا بولے چلے جاتے ہیں نا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو جائے, اللہ کا شکر ادا کر. اور کسی بھی شخص کے حکیم ہونے کا سب سے بڑا جو اظہار ہے وہ اس کے شکر گزاری کی کیفیت سے ہوگا. یعنی کسی بھی انسان کی سب سے بڑی سمجھداری کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو جائے, یعنی اس ہستی کی طرف متوجہ ہو, اس ہستی کو سب سے بڑا مانے, اس کے آگے جھک جائے, اس کے آگے عاجزی اختیار کرے جس نے یہ ساری نعمتیں اس کو دی ہیں. کیونکہ ناشکری کیا ہے؟ جس نے سب کچھ دیا اسی کو بھول جائے انسان. تھوڑی دیر کے لیے سوچے, آپ کسی کے ساتھ بہت احسان کرے اور وہ شخص پلٹ کر آپ کو دعا تک نہ دے, شکریہ تک نہ کہے. لہٰذا آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں, لیکن اگر وہ بڑے ہو کر یا کوئی اس احسان کو مانتے ہی نہیں, ایسے لوگوں کا آپ کے دل میں کیا مقام ہوتا ہے؟ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے, لیکن ہم ایک اللہ ہی کا حق پہچاننے کو تیار نہیں, اسی کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں. پھر ہمارے اندر خیر اور بھلائی کی کون سی قسم ہے؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اسی کے لیے بہتر ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ تعریف والا ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. یعنی لقمان نے سب سے پہلی نصیحت کیا کی تھی؟ شرک نہ کرنا. اہل مکہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جس لقمان کی تمہارے نظروں میں بہت اچھی قدردانی ہے جس کو تم اچھا مانتے ہو, خود اس کی نصیحت یہی ہے کہ شرک نہ کرو. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود ساخی چیز ہے. اس کی ماں نے زور سے زور اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے, اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے, اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. رحمان نے کہا, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. بیٹا, کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا, وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا, نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے, اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, زمین میں اکڑ کر نہ چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. اتنا مہربان ہے نا ہمارا رب, ہمیں بولنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں, مزید مہربانیاں, اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی اللہ کی بات کے مقابلے میں باپ دادا کو ترجیح دیتے ہیں. پھر ایسے شخص کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کیا چیز کام آئے گی کہ جو باپ دادا کا مقام اللہ سے بڑھا دے؟ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ ہاں, شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو. یعنی باپ دادا کی پیروی کا انجام تو یہ ہو سکتا ہے اگر وہ بھٹکے ہوئے ہوں. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور عملاً وہ نیک ہو, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اس نے پھر واقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ایک مضبوط سہارے کو پکڑنا ہے, اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے, انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے, پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں, پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچنے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ, مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی لوگوں کی معلومات اتنی مختصر اور محدود ہیں اور اتنی لمیٹڈ ہیں کہ انہیں یہ تک نہیں پتا کہ جس زمین پہ وہ رہتے ہیں اور جس آسمان کے نیچے ہیں وہ بنایا کس نے ہے. یعنی ایسا شخص اس علم کا دعویٰ کر سکتا ہے جس کو یہ تک نہ پتا ہو. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے, بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں, اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں, اور سمندر جسے صاف سمندر مزید روشنائی مہیا کرے وہ دوات بن جائیں, تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی. تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوگی. ایک طریقے کے درختوں کی تعداد نہیں کتنے گنے, درخت انگنت, پھر ان کے اندر ٹہنیاں انگنت, پھر ان کی قلمیں بنائی جائیں, اور پھر یہ سمندر اور ایسے سات سمندر اور آ جائیں اور ان سے اللہ کی باتیں لکھی جائیں, تو وہ ختم نہ ہوگی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے؟ یعنی رات آتی ہے کس طرح کہ وہ دن کے اندر ہی داخل ہو جاتی ہے. اگر آپ جس طرح سورج غروب ہو رہا ہو اس کے اپوزٹ سائڈ پر دیکھیں تو ان کا اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے. یعنی بلکہ یہ لگتا ہے جیسے تمہیں ایک چیز داخل ہو رہی ہے. اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں, ہر وقت حرکت میں ہیں, وہ نہیں آرام کرتے. آرام کی نعمت اللہ نے انسان ہی کو دی ہے. اور یہ کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے, اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اور بے شک اللہ وہ بلند بہت بڑا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے؟ کتنا گہرا سمندر اور اس کی سطح کے اوپر اتنا بھاری بھرکم جہاز چلتا چلا جا رہا تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا. جس سمندر میں سوئی بھی ڈوب جاتی ہے وہاں ایک کشتی کا چل جانا بہت بڑی نشانی ہے. اور جب ان لوگوں پر ایک موت صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اس کے لیے خالص کر کے, پھر سب معبود گم ہو جاتے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے ان میں سے کوئی تو درمیانی راہ اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا نہیں انکار کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یعنی کچھ لوگ وہاں آ کر پھر بھول جاتے ہیں, غداری کرتے ہیں جو بچ جاتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو, اپنے رب کی ناراضگی سے بچو, اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے, بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, یعنی قیامت کا. وہی بارش برساتا ہے, وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم کیا کریں گے اور کیسے حالات ہوں گے. اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس طرح زمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اب دیکھیے کہ کلام کا انداز وینزل الغیث ہے, وہ بارش برساتا ہے. بارش برسنے کا علم اس کو ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور کسی آلے سے یا کسی طریقے سے جان نہ سکے گا. وہ یعلم موت الارحام, وہ جانتا ہے رحموں میں کیا. یہ نہیں کہا کہ کوئی اور جان نہیں سکتا کہ رحم میں کیا ہے, لیکن جس چیز کے ساتھ نفی ہے وہ کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, ڈیفینیٹلی کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. یعنی دو چیزیں ایسی ہیں جن کے کہنے کا انداز فرق ہے, اور دو امور ایسے ہیں جن کا فرق ہے. اور تو قیامت کی گھڑی تو اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے.